الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم قال الله تعالى في مقام آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں لوگ شادی کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے. جس کا جی چاہتا ہے وہ شادی کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے شادی کر لیتا ہے. میاں بیوی کے تعلق کے لیے شادی کا باقاعدہ کرنے کا رواج نہیں ہے. اسلامی معاشرے کے اندر نکاح کی اہمیت ہے. بغیر نکاح کے, جیسے بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا منع ہوتا ہے, تو اسی طرح شرن یہ ایک لائسنس ہے جس کو نکاح کہتے ہیں. تمام خواتین اور تمام مرد ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں, سوائے ان لوگوں کے لیے جس کی اجازت اللہ نے دی, ورنہ یہ تعلق سب کے لیے حرام ہے. ہاں, جس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی وہ اجازت کہاں سے ملی؟ وہ نکاح سے ملی. بس وہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال, اس کے علاوہ باقی جتنے مرد عورت ایک دوسرے کے لیے حرام, جن میں کچھ پرماننٹ ایک دوسرے کے لیے حرام, جیسے جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں, جیسے ماں بیٹے کا تعلق, بھائی بہن کا تعلق, اس قسم کے رشتے ساری زندگی کے لیے حرام. اس کی اجازت مل ہی نہیں سکتی. اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ یہ اس کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی. شریعت محمدی میں یہ منع, پہلی شریعت میں جائز بھی تھا. آدم علیہ السلام کی اولاد تھی, اگر بھائی بہن نے شادی نہ کی ہوتی تو آگے اولاد چلتی نا. ساری اولاد آدم علیہ السلام اما ہوا کی تھی, تو اس شریعت میں اس کی اجازت تھی. شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں ہے. شادی جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے, فطری جذبہ ہے. جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا, اسی طرح شادی بھی انسان کی ضرورت ہے اور انسان کو کرنی چاہیے. بھوکا بیٹھا رہے گا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی. اس کی وجہ سے انسان کو ایک جیون ساتھی ملتا ہے, پارٹنر مل جاتا ہے لائف کا. اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے گناہ نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر کسی ایک سے شادی کرنے کی اجازت دے دی، اب انسان صرف اس ایک کے ساتھ کنسنٹریٹ کرتا ہے، ادھر ادھر پھر اس کے سوچ اور اس کا عمل نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے اللہ نے میرے لیے یہ حلال کر دیا، باقی سب حرام ہو گیا، اب وہ اس کی طرف متوجہ رہے گا، جس کی وجہ سے گھر کے یونٹ بنتے ہیں اور معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ اگر یہ سوچ نہ ہو، عورتیں بھی باہر پھریں، مرد بھی باہر پھریں، ہر کوئی ایک دوسرے سے باتیں کرے، تو گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ مرد باہر گیا، بیوی اور جگہ گئی، اب اور جگہ والے کو کیا پتا بھائی یہ شادی شدہ ہے یہ نہیں ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اس نے بھی آفر کر دی، یا ایسی نگاہوں سے دیکھ لیا تو معاملہ خراب ہو گیا نا۔ بیوی کے دل میں، اس عورت کے دل میں کسی نے ایک جذبہ ڈالا، مرد بھی چلتے چلتے یا اپنی جاب پر یا کسی جگہ پر کسی کو دیکھا، اس کے دل میں بھی کوئی خیال آ گیا، اس نے کوئی اچھے کامنٹس کر دیے اس کے بارے میں، اس نے اس لڑکی کو بھی ڈسٹرب کیا، خود بھی ڈسٹرب ہو گیا۔ اس لیے شریعت نے عورت مرد کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے، فاصلے میں رہو، چانس ہی نہ ہو، جائز کام اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا، اس کی اجازت دے دی، اس کا لائسنس مل گیا تمہیں کہ یہ لو یہ کام کر سکتے۔ اب اس لائسنس کو دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ انسانی نسل چل سکے، اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو نسل انسانی نہ چل سکتی۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو جس طرح اما حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا، تمام انسانوں کو اسی طرح پیدا کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے انسان یوں ہی پیدا ہوتے اور کہتے کہ سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہو، سنگل، اللہ جب چاہیں گے جس سے چاہیں گے پیدا کر دیں گے، اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، اللہ نے پہلے بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا کہ اس طرح سے میل جول رکھنے سے ایک معاشرت قائم ہوتی ہے، سوسائٹی بنتی ہے، آدمی انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس ریلیشن کی وجہ سے اللہ نے ایک سسٹم بنایا، الحمدللہ اس کے مطابق بچے ہوتے ہیں۔ تو اس سے انسان کی نسل چلتی ہے، بندے کا نسب چلتا ہے۔ فرق یہ ہے، ایک آدمی چودھری صاحب ہیں، چودھری صاحب کی اولاد ہوگی تو چودھری رہیں گے، ورنہ تھوڑے عرصے میں چودھری کوئی بھی نہیں ہوگا، ختم ہو جائیں گے دنیا سے چودھری۔ تو نسب چلنا اس کے لیے ضروری۔ اب اس نسب سے حلال اولاد کا حصول ممکن ہوتا ہے، حلال اولاد پیدا ہوتی ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو حلال اولاد بھی نصیب نہ ہوتی۔ تو آج کی جو تقریب ہے، جو وہ ہم نے ہمارے بھائی سلمان صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ طارق صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کے یہاں بھی بچہ ہوا حال ہی میں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ان کے گھر میں برکتیں دے، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ جو ہے دیندار پرہیزگار پر بنائے۔ تو آج کی تقریب ماشاءاللہ ہم نے ان کے نام سے رکھی ہے، اور ماشاءاللہ آج کا جو ہے کھانا بھی ان کی طرف سے دعوت ہے، عقیقے کا کھانا کھائیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، تو عقیقے کا سنت کھانا کھائیں گے۔ تو لہذا عنوان ہے تقریب عقیقہ۔ نکاح کی بات اس لیے سمجھا دی گئی کہ بھائی نکاح کرنے سے اولاد نصیب ہوتی ہے، اور یہ جائز طریقہ ہے اولاد کے حاصل کرنے کا، لہذا اس کو کرنا چاہیے۔ اب جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اس سچویشن میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کسی انسان کی اولاد ہوئی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی ہم اس کو مبارک دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیوں مبارک دیتے ہو؟ اس لیے کہ بھئی مبارک اس لیے دیتے ہیں کہ اولاد ہو جانا بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کسی کے ہاں اولاد ہو جائے۔ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو 30-30, 40-40 سال سے شادی شدہ ہیں اور دن رات دعائیں مانگتے ہیں, کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ چھوڑیں اور وہ وہاں ان کو کوئی بتا دے فلاں بزرگ جی وہاں پر ہیں. وہ سفر کر کے بھی جانا چاہیں تو جائیں گے اور وہاں جا کے اس سے دعا کریں گے کہ ہمیں اولاد ہو جائے. ان سے کہا جائے کہ مکان بیچ دو تو اس کو خرچ کر دو, وہ کہیں گے جی ہاں مکان بیچنے کو تیار ہے, ہمارے ہاں اولاد ہو جائے. یعنی اس کو جو کہیں, انہیں کہنے جی 1,00,000 تسبیح پڑھنی ہے ہر روز, وہ کہیں گے جی 1,00,000 تسبیح پڑھنے کو تیار ہے. ایسی بہنیں ایسے بھائی ہوتے ہیں جو ترستے ہیں کہ اولاد ہو جائے. اب ایسی حالت میں ہماری اولاد ہو جائے, کتنی خوشی کی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. صحیح, کسی ان لوگوں سے جا کے پوچھے نا ذرا کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی, وہ ہمیں اولاد دے دی اللہ نے, الحمدللہ, یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس کے لیے مبارک دینی چاہیے کہ جی بڑی بات ہو گئی الحمدللہ, ایک انسان کا بن جانا. اچھا آپ بتائیں کہ کسی نے گاڑی خریدی ہو تو ہم اس کی بھی مبارک دیتے ہیں. گاڑی بنانا آسان اور انسان کا بچہ بنانا کتنا مشکل کام ہے. ساری سائنسدان مل جائے انسان کا بچہ نہیں بنا سکتے. تو بھائی ایک تو یہ خوشی کی بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کسی کے گھر بھی پیدا ہو یہ خوشی کی بات ہے, بھلے کافر کے گھر بھی پیدا ہو جائے تب بھی خوشی کی بات ہے. کیوں کہ اگر کافر کے اولاد ہوئی تو بھائی انسانوں کی نسل تو بڑھی نا, انسان پیدا ہوا ہے نا, تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ انسان بن گیا. کوئی جانور نہیں بنا, جنات نہیں بن گئے, کوئی ایسی چیز نہیں ہو گئی کہ دنیا جنات سے بھر جاتی, انسان پیدا ہو گیا, یہ بھی خوشی کی بات. ہاں البتہ فکر والی یہ بات ہے کہ یہ بچہ پیدا تو ہو گیا ہے, کیا یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, یہ فکر والی بات ہے کہ کافر کے گھر پیدا ہوا لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اگر جہنم میں چلا گیا تو یہ تو پریشانی والی بات ہے. اور اگر مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو یہ تو بہت خوشی والی بات ہوئی. آپ دیکھیں مسجد میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ آتا ہے, وہ پہلے اس کا کوئی مذہب کوئی اور ہوتا ہے, بعد میں وہ کہتے ہیں جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, سارے مسلمان خوش ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلاں برادر جناب وہ مسلمان ہو گیا, اس نے اپنا نام بدل دیا اور وہ جو ہے اس نے شکل بدل دی اور اس نے اپنی ساری زندگی بدل دی, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ اسلام پھیلا, اسلام میں ایک بندہ داخل ہو گیا. جب بچہ پیدا ہوا تب بھی تو ہمیں خوشی ہوئی نا کہ ایک اور مسلمان میں اضافہ ہو گیا, تو یہ ساری کمیونٹی کے لیے خوشی کا باعث ہے کسی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہو جانا, سب کے لیے خوشی کی بات ہے. لہذا کسی مسلمان کے بچہ ہو ہمیں خوش ہونا چاہیے. کیوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام پھیل جائے گا, یعنی لوگ اتنے مسلمان ہو جائیں گے اور حشر کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی. جب سب سے زیادہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے. صحیح, اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے اتنے سارے مسلمان جا رہے ہوں گے تو یہ خوشی کی بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فخر فرماتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ماشاء اللہ کوئی بندہ اگر مسلمان ہو جائے. اچھا اللہ رسول اللہ تو خوش ہوئے کہ بھائی مسلمان پیدا ہوا, اور شیطان ناراض ہوگا کہ لو بھی ایک اور دشمن پیدا ہو گیا. شیطان انسان مسلمانوں کا دشمن اور وہ ناراض. اب وہ جب ناراض ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ اس کو کام کرنا پڑے گا, اس کو پتہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں جہنم میں اور ایک مسلمان کا بچہ پیدا ہو گیا اور اس مسلمان کے بچے کو بھی میں نے جہنم میں لے جانا ہے, تو مجھے تو کام کرنا پڑے گا, میرے کام میں اضافہ ہو گیا. اگر یہ پیدا ہی شروع سے کافر ہوتا تو میرا کام آسان تھا کہ چلو بھائی یہ تو گیا نا جہنم میں ہمارے ساتھ, جس نے قسمیں کھائی ہوں کہ میں ان سب کو جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا
اور اللہ رب العزت سے کہا ہو کہ اللہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا اس انسان کو کہ یہ کوئی اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا، یہ دنیا کے اندر خلافت کا حقدار ہی نہیں ہے، اس نے قسمیں کھائی اللہ کی عزت و جلال کی، اب آپ بتائیں اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، انسان کا ایک اور بچہ پیدا ہو گیا مسلمان، تو لہٰذا وہ تو پریشان ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو خاندانی منصوبہ بندی والے ہوتے ہیں، فیملی پلاننگ والے، یہ کیا پتہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، بس دو سے زیادہ نہ کرنا، یہ قول جو ہے نا ان کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، آپ نے فرمایا ان عورتوں سے شادی کرنا جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ اچھا اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شادی کے وقت تو اس کے کوئی بچے نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس فیملی کا ٹرینڈ کیا ہے، جب رشتہ ڈھونڈنے جائیں گے تو اس وقت ٹرینڈ ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے کہ فیملی کیا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اس کی عورتیں جو ہے نا ان کی تھنکنگ کیا ہے، کہ زیادہ بچے ہونے پہ وہ پریشان تو نہیں ہوتی کہ جناب شادی کی ایک بچہ دو بچے، اس کے بعد بیوی نے کہا بس بس آپ مصیبت بن گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرنا جو بچے جننے کی خواہش مند ہوں، اس کو لائک کرتی ہوں، تو ان سے شادی کرنی چاہیے، تو سلیکشن کے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بچے کم ہوں، وجہ کیا ہے کہ اکانومی خراب ہو جائے گی، یہ ان کا سلوگن ہے نا۔ اچھا اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ان ملکوں کو دیکھو جہاں پر بہت زیادہ بچے ہیں، اور دیکھو ان کی اکانومی کیسے خراب ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک منہ دیا ہوا ہے اور کمانے کے لیے دو ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اکانومی خراب کیسے ہو گئی؟ آپ کے گھر میں چار کمانے والے ہوں، آپ کے گھر میں اگر دو کمانے والے ہوں تو اکانومی بیٹر کس کی ہوگی، چار والے کی یا دو والے کی؟ چار والے کی اکانومی زیادہ بیٹر ہوگی، اور دو والا تو بیچارہ زیادہ پریشان بیٹھے گا۔ تو بچے زیادہ ہونے سے اکانومی خراب نہیں ہوتی، اکانومی امپروو ہوتی ہے۔ ایک اور مثال اس کی یوں سمجھیں کہ وہ کنٹریز جہاں پر اکنامک کرائسس ہے اس وقت، وہ لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کرائسس نہیں ہے، بلکہ وہ کرائسس اس لیے ہے کہ لوگوں کا سسٹم خراب ہے، کام ہی نہیں کرتے، بہت سارے بندے ہوں بیٹھے ہوں کام ہی نہ کریں، تو اکانومی تو خراب ہوگی نا، وہ تو زیادہ مصیبت ہے جی۔ تو اصل میں کام نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اکانومی خراب ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ وہ ممالک جس میں انسان کم ہیں وہ دوسرے ممالک سے امیگریشن کروا کے بندے یہاں منگواتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امیگریشن دو تاکہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو جائے، مین پاور چاہیے، تو مین پاور کے آنے سے اکانومی امپروو ہوتی ہے، ورنہ تو کبھی بھی امیگریشن نہ دی جائے، کہ جی خبردار جو کوئی آیا ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی، ادھر ہی بیٹھو ہے جی۔ تو اچھا حتیٰ کہ سٹیزن دے دیتے ہیں کہ تم یہاں رہو پرماننٹ، واپس بھی نہیں جانا، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو امیگریشن کروا لے اور رہے ادھر، کہتے ہیں جی اس کو بگاؤ، یہ تو بیکار آدمی ہے، یہاں ہونا چاہیے اس کو تاکہ کام کرے ٹیکس پے کرے، اکانومی امپروو ہو، تو اکانومی کے لیے بندے چاہیے، لہٰذا اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوں گے تو اکانومی خراب ہو جائے گی، گھر والوں کو تسلی دیں جی چلو بھائی۔ لہذا مسلمان لوگ جو ہیں وہ جب بھی کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ بھائی مسلمان بچہ پیدا ہو جانا یہ بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے کہ ایک بچے کا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، اور اگر کوئی بچہ نیک کے گھر پیدا ہو جائے تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ ایسے ہے کہ اگر کسی کا بچہ، یعنی کوئی بچہ اگر کسی جھونپڑی میں پیدا ہو، کسی پور کا بچہ ہو، وہ بیچارے کو تو ساری زندگی محنت کرنی پڑے گی نا، اپنے اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے. اور اگر وہ پیدا ہی ایسے گھر میں ہو جائے جو ملینر ہو بلینر ہو, تو پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں جی کیا ہے سلور سپون اس کے منہ میں مزے ہیں. تو ایسا گھر میں پیدا ہو جانا جہاں پہلے ہی نیکی ہو, تو یہ تو اس کے لیے گولڈن چانس ہو گیا. بغیر محنت کیے وہ نیک بن جائے گا, تھوڑی سی محنت کرے گا ایٹماسفیئر سوٹیبل ہوگا. ایسے لوگ بھی ہیں, ماں باپ منع کرتے ہیں بچوں کو نیک بننے سے, روکتے ہیں نیک نہیں بننا, داڑھی نہیں رکھنی, فلاں نہیں کرنا, یہ رکاوٹ وہ رکاوٹ, دوسرے لفظوں میں اس کو پش کرتے ہیں کہ تو نے جہنم میں جانا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ ماں باپ جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو ساری زندگی کہ نیک بنو اچھے بنو اچھے بنو, وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہاں جنت میں چلے جاؤ. اچھا مسلمان کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دے دے. کب سے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یہ والی نیک اولاد کی. اور کافر کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے, آل آف سڈن شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں لیکن اللہ ماشاء اللہ اکثر ایکسیڈنٹل بچہ ہو گیا جی. اور اس کے بعد عورتیں پریشان ہوتی ہیں, یعنی میں آپ کو پرسنل اپنا ایکسپیرئنس بتاؤں کہ میں شروع شروع جب اس ملک میں آیا نا تو مجھے نہیں پتا تھا یہاں کے رواج کا. تو ہم میڈیکل کا بھائی کام کرتے تھے, نئے نئے ہم نے اسٹارٹ کیا, تو کسی کا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو ہو جاتا تھا, وہ کہتے تھے ایمرجنسی آ گئی ہے, تو بھائی وہ لیڈی نے کہا جی ٹیسٹ کرو میرا. مجھے نہیں پتا ہوتا تھا, میں جناب بڑا مسکراتا ہوا جاتا ہوں بھائی, او جی جناب مبارک ہو کنگریجولیشن یو آر پریگنینٹ. تو جب میں نے ایک دو ایسے کیا نا تو آگے سے ریئیکشن تو ایسا ہوا کہ جیسے یہ کوئی اس نے ٹریجڈی نیوز سنا دی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا یار میں نے کوئی مسٹیک کیا ہے, تو یہ تو بات ایسے نہیں کہنے والی ہوتی. تو پھر مجھے لوگوں نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو, ایسے نہیں کہتے ہوتے, یہ بات تو بڑے اس کی سائیکالوجی کو سمجھ کے کرنی پڑتی ہے, آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے تو کلچر میں جو پریگننٹ ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے میری اولاد ہو گئی, تو مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا. خیر جو اس کے بعد پھر میں نے خیال رکھا, لیکن میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ میں نے خود اپنی زندگی میں اپنی ریزیڈنسی کے دوران تقریباً کوئی 10-15 ایسی بچیاں نوجوان جن کے ہاں ڈلیوری ہوئی, ایمرجنسی روم میں وہ آئیں اسٹمک پین کے ساتھ, اور وہ جب ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا تو ہم نے کہا اس کو تو لیبر پین ہے, اس کو ڈلیوری روم لے جاؤ. اور بچی کہتی کہ واٹ یو مین, یہ کیا کہہ رہے ہو, اس کو بھی نہیں پتا. اور اس کے جو ماں اور اس کی دادی اور رشتے دار وہ سارے رو رہے, بھائی کیا ہو گیا, کہتے جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پریگنٹ تھی. آپ میں شروع شروع میں نے کہا یہ مذاق کرتے ہیں, سچی بات ہے. جب ایک ہوا دو ہوا تین ہوا میں نے کہا یار یہ تو, اب ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے ان کے ساتھ یہ چانس ہوا ہو تو یار طرف یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. 9 مہینے گزر گئے فل ٹرم لیکن پتہ ہی نہیں ہے, پتہ تو لڑکی کو ہوگا, اس نے کسی کو بتایا نہیں ہوگا نا, اس وقت تو ویسے شور مچا رہی ہوگی. تو کیا ہوا, یہ حادثہ ہوا, بچہ پیدا ہو گیا. مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ, وہ اس کو اچھے اچھے نام دیتے ہیں جس کا میننگ فل نیمز ہوتے ہیں. کافر کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا. اب جس کا کوئی نام نہ ہو اس کا کوئی کام کیا ہوگا, اس کا زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کھاؤ پیو جاؤ. جی ایک ہے کہ عبداللہ پیدا ہو گیا, جی عبداللہ پیدا ہوا ماشاء اللہ اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اگر کوئی ایسی کوئی اور کوئی چیز پیدا ہو گئی جس کا کوئی نام ہی نہیں, نہ کام ہے نہ کچھ پتہ ہے, بس پھر اس کی اپنی زندگی. مسلمان اپنے بچوں کو اللہ کے گھر لے جاتے ہیں, مسجد میں لے جاتے ہیں نا, مدرسے میں لے جاتے ہیں, اللہ کے گھر لے جاتے ہیں, وہاں اپنے بچوں کو اللہ کا کلام سناتے ہیں پڑھاتے ہیں, رسول اللہ کی باتیں بتاتے ہیں. اس کو چھوٹا بات نہ سمجھیں, یوں سمجھیں کہ بھائی آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کے مطابق اگر آپ دو کیمیکلز کو ملائیں گے تو وہ گولڈ بن جائے گا. ہے جی, یہ بات اگر آپ کو میں بتا دوں تو آپ تو میرے پاس ہی بیٹھ جائیں گے, جائیں گے نہیں گھر. ہے جی, آپ کہیں گے یہ فارمولا بہت اچھا ہے, بتائیں جی بتائیں, ہم روز ہی گولڈ بنائیں گے. ہے جی, تو مسلمانوں کے پاس یہ گولڈ بنانے کیا فارمولا ہے, فیکٹری ہے پوری. اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بتا دیا اپنے کلام کے ذریعے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے. سبحان اللہ کہو جی جنت میں او جناب ٹری بن گیا, فلاں کام کیا جنت میں یہ بن گیا. بندہ جب جائے گا جنت میں حیران ہو جائے گا کہ میری اتنی ساری کنسٹرکشن ہوئی ہوئی تھی پہلے, کیا زبردست بنا ہوا ہے, کیا کیا کچھ. اور جس کو یہ فارمولا پتہ ہی نہ ہو وہ تو وہاں جب جائے گا خالی ہاتھ, یہاں تو ڈالر یہاں ہے وہاں تو ڈالر نہیں ہے نا, وہاں کیا کرے گا. کبھی دیکھا کس نے کفن میں کوئی رکھے ہوئے, پاکٹ ہی نہیں ہوتی, پاکٹ ہی نہیں ہوتی خالی. تو وہاں کیا جو فارمولا ہے وہ پتہ چل گیا, سرپرائز نہیں ہوگا. تو اس کے مقابلے میں کافر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انفارمیشن ہی نہیں ہے. تو لہذا ایسے گھر میں پیدا ہو جانا ٹریجڈی ہے کہ جس میں کوئی انفارمیشن نہ ہو. اور آل آف سڈن بندہ جہنم میں چلا جائے. اب دیکھیں اللہ رب العزت تو اتنے مہربان ہیں, قربان جائے, اللہ نے تو ساری مخلوق کے اوپر مہربانی کر دی, چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو چاہے کافر کے گھر پیدا, جس گھر میں بھی پیدا ہو. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام, ہر بچے کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پہ پیدا کر دیا. لو بھائی اللہ سے شکایت نہ کرو. ہے جی, بچہ کیا ہوتا ہے, صاف ستھرا, سچ بولتا ہے, نہ کوئی بناوٹ, نہ کوئی جھوٹ, نہ کوئی برائی, نہ کوئی گناہ کا جذبہ, کوئی بات ہی نہیں ہوتی بچے میں. اللہ نے تو اتنا صاف اور ستھرا پیدا کیا, یہ تو کیا ہوا, ماں باپ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس کو کسی نے اس کو یہودی بنا دیا, کسی نے اس کو عیسائی بنا دیا, اور جو کچھ ہوتے ہیں وہ اس کو مسلمان بناتے ہیں. تو ماں باپ کے اوپر ذمہ داری, ارد گرد کے دوست احباب ماحول کے اوپر ذمہ داری کہ انہوں نے بچے کو نیک اور پارسا بنانا ہے. اللہ نے تو سب کو اچھا بنایا ہوا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ نے بچے کو اس طرح نیک اور پارسا بنایا, اب اس بچے نے کیا کرنا ہے, اس نے اپنی معصومیت کو مینٹین کرنا ہے, اس کو اس میں پولوشن نہیں ہونے دینی. اور اس پولوشن نہ ہونے کا نام ہے اسلام. اسلام جو ہے سارا کا سارا دین بالکل سادہ اور سٹریٹ فارورڈ اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک, یہ ہے اسلام. یوں سمجھے جیسے معصومیت بچپن میں ہے وہی معصومیت لے کر اس دنیا سے جانے کا نام اسلام ہے جی. اب جو ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کا مذہب جو ہے دین اسلام کتنا سمپل دین ہے. آپ اس کا اندازہ کریں کہ اسلام کے پانچ ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں تمام اسلام کو اگر ہم ڈویژن کرنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں نا تو پانچ اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں, جس میں سے سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو. لا تشرکوا باللہ, اللہ کے بارے میں شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا یہ ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, بہت انفیئر بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا رہے ہو. اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اس کے لیے کیا چیز چاہیے, عقل چاہیے, اولو الالباب. جو بندہ عقل مند ہے نا, ہے جی, یعقلون, عقل والے. قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لا یعقلون, یہ پاگل ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جس کے پاس بھائی عقل ہے نا وہ تو بات سمجھ سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس ضمیر ہونا چاہیے, سچ بات کو سچ کہے, جھوٹ کو جھوٹ کہے. جس کے پاس یہ دو کوالٹیز ہیں نا وہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر سکتا ہے. آؤٹ آف جیلسی اینگر ہے جی, اور وہ کہے کہ جی میں نہیں مانتا, تو وہ تو چاہے یہودی بنے چاہے عیسائی بنے چاہے بدھ مت جو مرضی کرتا پھر. ورنہ اسلام آپ کسی کو پیش کریں, سچا سچا دین ہے, سیدھی سی بات ہے, کیا ہے جی اللہ ایک ہے, چلو جی اللہ ایک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ ایک نہیں ہے, دو ہے, تین ہے, ہے جی. اور ہندو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں ہیں. اب اگر ہزاروں اللہ ہیں تو سارا نظام جو ہے ڈسٹرب نہیں ہو جائے گا؟ ایک کمانڈ دے گا کہ بھائی آج یہاں پر بارش ہونی چاہیے, دوسرے نے کہا کہ بھائی نہیں یہاں بارش نہیں ہونی چاہیے, تو اب کیا ہوگا؟ دو خدا ہیں, لڑائی ہوگی نا پھر. ایک نے کہا بھائی بچہ پیدا ہونا چاہیے, دوسرے کہا نہیں یہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتی ہے نا, وہ دو خدا ہیں نا, دو کمانڈ دے رہے ہیں, ایک کہے گا ایسے کرو, دوسرا کہے گا نہیں ایسے نہیں ایسے کرو, اس کا چانس ہے. اچھا اب کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں بھائی دیکھو وہ تو خدا ہے, ایسے نہیں کہو, آپ نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی دو مختلف کمانڈ دے دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دو مل کے بھی تو چل سکتے ہیں نا, وہ خدا ہے آخر, ہے جی, تو تھری ان ون کر دو. چلو بھائی تین مل کے چل رہے ہیں. اچھا بھائی تین مل کے تین کیوں چل رہے ہیں, تین ساؤں کیوں نہیں چلتے؟ تین کی جب آپ نے فگر لگائی اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کے اندر ڈیفیکٹ پیدا کر دیا. کیوں؟ ایک کام نہیں کر سکتا, تین چاہیے. ہندو نے کہا بھی فکر نہ کرو ہمارے پاس تین ہزار ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ ہم نے دے دیا, اس کو یہ دے دیا, اس کو وہ دے دیا, اس کو وہ دے دیا, فکر نہ کرو بھائی کام جتنا زیادہ ہے پوری دنیا چلانی ہے تھوڑا کام ہے, لہذا تین سے نہیں تین ہزار سے ہوگا. آپ بندہ کہتے ہیں بھائی یہ تو سارا کنفیوژن ہی ہو گیا نا. تو ہندوؤں کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ڈویژن, جیسے حکومت ہوتی ہے نا ایک پریزیڈنٹ اس کے نیچے ایگزیکٹو کمیٹی, کیوں کہ پریزیڈنٹ میں ڈیفیکٹ ہے, سارا کام نہیں کر سکتا وہ. تو اس طرح جب ڈویژن کرتے ہیں تو اس سے اللہ رب العزت کا ڈیفیکٹ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اکیلا کام نہیں کر سکتا, اس کو ایگزیکٹو کمیٹی چاہیے پوری کام کرنے کے لیے, تو یہ ایک ڈیفیکٹ ہو گیا. اچھا دوسری بات, اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہندوؤں نے بھی مورتی بنائی, تو کس چیز کی مورتی بنائی؟ انسان کی شکل کی مورتی بنائی, ہے جی. اور عیسائیوں نے بھی, انہوں نے بھی کہا کہ جیسس جو ہے وہ سن آف گاڈ ہے. اب گاڈ حلول کر کے یعنی انسانی شکل میں آ گیا, جیسے بعض لوگوں کے ہاں حلولیہ فرقہ بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی خدا جو ہے حضرت علی کی باڈی میں آ گیا, تو وہ اس طریقے سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ حلولیہ بھی ایک حلول کہتے ہیں کہ مکس ہو جانا ایک باڈی کے اندر, یعنی وہ تو فگر جو ہے نا وہ اس کے اندر گاڈ حلول کر گیا, مکس ہو گیا, تو اس کو حلولیہ کہتے ہیں. اگر خدا حلول کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی میں آ گیا ہے جی, تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو بھائی بھوک لگتی تھی, وہ تو روٹی کھاتے تھے. آپ جس کو بھوک لگتی ہو روٹی کھانی ہو, آپ دیکھیں بھائی جان ذرا تھوڑی دیر تو بیٹھے تھے ذرا بات کرنی ہے, وہ کہ بھائی پیٹ پہ درد روٹی کھانے دو, ہے جی روٹی کھانے دو مجھے جانے دو. اچھا اسے روٹی کھا لی, روٹی کھانے کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی, ایسے تو روٹی نہیں ملے گی نا. اب روٹی کے بعد جو ہے وہ تو اس کو پیشاب آ گیا, اس کو باتھ روم آ گیا, اور وہ جا رہا ہے باتھ روم, آپ نے کہا جی میرا مسئلہ ہے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ میاں ذرا بیٹھے نا ذرا تھوڑی سی دیر میرا مسئلہ حل کر دے, انہوں نے کہا جی بھائی اب یہ مسئلہ ہے مجھے باتھ روم جانے دو. اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ جو بندہ روٹی کھاتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا, وہ خدا نہیں بن سکتا, جس نے روٹی کھانی ہے وہ محتاج ہے,
کھانے کا بھی محتاج اور پیٹ سے خارج ہونے کا بھی محتاج. اچھا پھر دوسری بات, بندہ سارا دن کام کرے تو اب نیند بھی آ جاتی ہے, تو اللہ میاں سو گئے, چلو گئے, تھک گئے, اب وہ سو رہے ہیں اور جناب باقی لوگ جاگ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں اللہ میاں مجھے بچہ دے دے, وہ تو سو رہے ہیں, تو مانگ کسے رہے ہیں؟ اب یہ مورتی جو آپ نے بنا لی ہے وہ اس کی شکل جو بنی ہوئی انسان والی, اس نے سو جانا ہے. چلو بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس مورتی کے پیچھے ان کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مورتی نہیں ہے, یہ کچھ سم تھنگ پاور ہے. بھائی جو بھی پاور ہے تم نے شکل تو دی ہے انسان کی, تو انسان سو گیا. اب انسان سو گیا تو سارا پھر پیچھے تو کباڑا ہو گیا نا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. اور جب نہ اس کو نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے تو یہ ہونا چاہیے ہمارا خدا, جس کو نیند نہیں آتی ہر وقت سنتا ہے, جب مانگتے ہیں اللہ یہ دے دے, اللہ کہتا ہے یہ لے میرا بندہ, وہ سب مانگنے والے مانگتے ہیں, وہ سب کی سنتا ہے. اور اسی لیے فوراً آگے کیا فرمایا, لہو فی السماوات وما فی الارض, اس کا ہے زمین و آسمان, جس کو نیند نہیں آتی. اب اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ آسان سی بات ہے نا, صرف عقل چاہیے, سمجھداری چاہیے کہ بھائی سمجھو تم کس کے پیچھے لگ گئے ہو, کیا کنسپٹ ہے تمہارا. تو لہذا جو عقل مند ہوتے ہیں اور جن کے اندر ضمیر ہوتا ہے, جو کانشیس والے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو بات کو سمجھ لیتے ہیں, اور باقی جو کافر کیا ہوتے ہیں, لا یعقلون, عقل ہی نہیں ہے, پاگل, سمجھ نہیں ہے ان کو. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات وہ کامل ہیں, مکمل ہیں, اور انسان کے اندر ڈیفیکٹ ہے, یہ بات ثابت ہو گئی ہے نا ہماری ڈسکشن سے, تو جب ڈیفیکٹ انسان کا ثابت ہو گیا, اللہ تعالیٰ کامل ہو گئے, تو کمیونیکیشن امپاسیبل ہو گئی. کیوں؟ آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں اور ہم اتنے چھوٹے ہیں, ہے جی, آپ نے پلگ لگانا ہے تو بھائی میچ کرے گا تو کچھ لگاؤ گے نا, ورنہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے فرما دیا کہ انسان نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے نہ اللہ سے کلام کر سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے, پرامس کیا ہوا ہے, ہم جب چاہیں گے ہم دکھائیں گے اپنے آپ کو, جنت عدن لگے گی اور جناب اس میلے میں اللہ کا دیدار ہوگا. اس وقت تک بیٹھے رہو, انتظار کرو, تم اپنی مرضی سے ہمیں نہیں دیکھ سکتے, نہ ہم سے بات کر سکتے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, رسول بھیجے, نبی بھیج دی کہ ان کے ساتھ بات چیت کرو, یہ بھی انسان تم بھی انسان, اور ان کو ہم وہی کر دیں گے, ہم ان کو بتا دیں گے. سلیکٹو لوگوں کو ہم نے پک کر لیا, جو ان کو بتانا چاہیں گے جتنا بتانا چاہیں گے یہ ہمارا کام, اور تم نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. لہذا رسول کا کانسیپٹ بھی بڑا آسان ہو گیا کہ بھی ہاں بھائی واقعی بھی اللہ تعالیٰ رسول ہی بھیجیں گے اور اسی کے ساتھ ہی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, ادروائز پاسیبل نہیں ہے. اب جب رسول کا کانسیپٹ آ گیا تو ہمارے رسول, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مبعوث ہوئے, 1400 سال پہلے تشریف لے. آپ ایک پہاڑی پہ تشریف لے گئے, آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے, کیا تم مانو گے؟ اس ہم نے کہا آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ کی بات ہم 100% مانیں گے. جب آپ نے کہا کہ بھائی میں تمہیں ایک فارمولہ بتاؤں کہ جس سے کیسر اور کسرا تمہارے قدموں میں ہوں گے, تم ان کو فتح کرو گے, انہوں نے کہا جی ہم تو ویسے سردار بننا چاہتے ہیں, جلدی کریں بتائیں ہمیں فارمولہ. تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول, اللہ کا اقرار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو.
اس پر ابو لہب کہنے لگا جی آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا، اس کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا. ہاں جی ابو جہل کو بھی پرابلم ہو گیا. اب ابو جہل اور ابو لہب کا کنفیوز ہو جانا میک سینس. ہاں جی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ کو پڑوس میں رہتے تھے نا، انہوں نے دیکھا ابھی ہمارے سامنے گرو ہوئے سب کچھ ہوا، اب کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ. تو یہ جو چینج ہے ان کا کنفیوز ہو جانا پاسیبل ہے، کیونکہ ہمارا کنفیوز ہو جانا امپاسیبل ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے بات کو سمجھنے کے لیے، ضمیر چاہیے. ہمارے لیے کیوں امپاسیبل ہو گیا جی؟ اس لیے کہ صادق اور امین نے جو بات بتائی اس کو 1400 سال سے ٹیسٹ کیا گیا ہے. ایک دن دو دن کا ٹیسٹ نہیں ہے، ملینز آف پیپل نے ان کی ہر ہر بات کی ریسرچ کی، اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی، دوستوں نے، دشمنوں نے، ہر ہر حدیث کو بیٹھ کے دیکھا، ہر ہر قرآن کی آیت کے اوپر غور کیا، اور اتنے بندوں نے عمل کیا اور پروف کر کے دکھایا کہ جس نے اسلامی زندگی گزاری اس کی زندگی یہاں پر پرسکون ہو گئی اور انشاءاللہ آئندہ بھی پرسکون ہو جائے گی. تو ہمارے پاس اسلامی ہسٹری ہے کتنے عرصے کی؟ 1400 سال کی، لہذا ہمیں کنفیوژن نہیں ہو سکتی. ابو جہل کو ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس تو چند سال تھے، ہمارے پاس 1400 سال کی ہسٹری ہے. بس صرف عقل چاہیے گا اگر ہم عقل یوز کریں. اب اگر اب تک کی باتیں ساری کی ساری ثابت ہو چکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے. تو جب 1400 سال کی بات سچی ہو گئی تو باقی جو ہے ہماری موت آنے میں کتنی دیر باقی بچی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو سارا پروسیس ہونے والا ہے اس میں کون سا شک باقی رہ گیا؟ اور اگر یہ واقعتاً ہونے والا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں گناہ کرنے چاہیے یا بچنا چاہیے؟ یہ کتنا قریب ہے یہ واقعہ ہونے والا، یہ حادثہ یوں سمجھے کہ ہو گیا اس کے ساتھ جس نے تیاری نہیں کی. تو اس کے لیے بھائی تیار رہنا چاہیے. تو اس لیے بات یہ چل رہی تھی جس طرح بچہ بالکل معصوم اور خالص ہوتا ہے، ہمارا دین اسلام بھی اسی طرح بالکل معصوم اور خالص اور بڑا سادہ بچے کی طرح. اچھا اگلا ڈپارٹمنٹ ہم نے کہا 5 ڈپارٹمنٹ ہیں. پہلا ڈپارٹمنٹ ہم نے بتا دیا بڑا سادہ کہ جس میں عقیدہ صحیح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. دوسرا ڈپارٹمنٹ آ گیا کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سچے اور پکے، تو اب بندہ جو ہے سب کچھ کس سے مانگے گا؟ اللہ سے مانگے گا. اللہ سے مانگنے کے لیے کیا کرے گا بھائی؟ محتاج ہے. اور اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا کرے گا؟ عبادات کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہر صورت میں اس کو عبادت کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. لہذا ساری پریئرز جو بھی ہیں وہ مینڈیٹری ہو گئی نا، اور بہت ایزی. اب ہم ان پریئرز میں دیکھیں جو مینڈیٹری پریئرز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، 4 چیزیں یہ عبادات کے اندر ہیں ہماری. اس کے علاوہ باقی نفلی عبادات اور سنتیں، فرض یہ چیزیں ہوں گئی. ڈسکشن کرنے کے لیے ہم اس کو کنفائن کر لیتے ہیں. اس میں پہلی چیز ہے نماز. دیکھیں کتنی سادہ چیز ہے، تو میں نماز پڑھا کروں. اللہ میاں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی، وضو کر کے پڑھنا ہے جی، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھتے. اچھا اللہ میاں وضو کریں گے، بھائی وضو کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اتنی آسانی ہے، جو ایکسپوز پارٹ آف باڈی ہے نا، یہ ہاتھ بھائی، یہ دھونے، منہ دھونا ہے، یہ بازو دھونے. اچھا اللہ میاں اگر کہہ دیتے کہ نہیں یہاں تک دھونا ہے تو پتہ چل جاتا پھر کتنے دھوتے ہیں جی، کتنے کی جاب چھٹ جاتی. مشکل ہو جاتا نا. یعنی اللہ نے وضو کو کتنا آسان بنا دیا ہے, ایزیلی ہر جگہ کیا جا سکتا ہے. اچھا اگر کہیں پر بندہ ایسے جگہ سٹک ہو گیا, پانی نہیں ہے, میں کوئی بات نہیں پریشان ہونے والی, پانی نہیں ہے تیمم کر لو. مٹی پہ تو آخر زمین پہ رہو گے نا, تو مٹی چاہے اس زمین کی ہو چاہے چاند کی ہو, سب جگہ تیمم تو ہو جاتا ہے نا. کوئی بات نہیں تم تیمم کر لینا. اچھا جی تیمم یہ بھی بڑی اچھی آپشن ہوگی. اب اللہ نے نماز کہاں پر پڑھیں؟ فرمایا کہ ساری زمین تمہارے لیے بنا دی, جہاں جی چاہے نماز پڑھ لو, پاک اور صاف جگہ دیکھو نماز پڑھ لو. لہٰذا مسلمان کیا کرتے ہیں, ہائی وے کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جہاز میں چڑھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہے جی جاب پر نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, ہر جگہ نماز پڑھ. آپ نے کوئی اور مذہب کا بندہ دیکھا جو ایسے کر رہا ہو؟ وہ تو جاتے ہیں سینیگال میں چرچ میں ٹیمپل میں تو ان کی نماز ہوتی ہے, ورنہ تو نماز نہیں ہوتی ان کی. ہمارے لیے سوری زمین چلو بھائی سب نماز پڑھو, مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا اب اللہ میاں یہ بھی کہتے ہیں بھائی قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھو, اور ہم ایسی جگہ ہیں جہاں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے, اوپر بادل ہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو بھائی جدھر منہ کر کے پڑھو پڑھ لو, اللہ کو یاد کرو, تحریر کر لو. اللہ کے لیے ہیں سب مشرق اور مغرب. اب مسئلہ بدل گیا یہاں پر. تو نماز کتنی آسان چیز ہو گئی. اگلی چیز آ جاتی ہے نماز کے بعد. اچھا پھر اگر سفر کر رہے ہو تو ابھی تمہاری نماز جو ہے نا آدھی ہو جائے گی, آدھی نماز پڑھو ماشاء اللہ. اب روزے آ گئے. روزوں میں کیا ہوتا ہے, سارے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھو, آدھا آدھا سال نہیں کیا. لمحے چاہتے آدھا آدھا سال کر دیتے, نہیں جی سارے سال میں ایک مہینہ روزہ. ایک مہینہ روزہ میں کیا کرنا ہے لمحہ بھائی, تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں نا ہم. پہلے والے لوگ تین دفعہ نہیں کھاتے تھے, وہ دو دفعہ کھاتے تھے, ہم تین دفعہ کھاتے ہیں, ہمارا ہائی کولیسٹرول ہے. تو تین دفعہ کے بجائے فرمایا کہ ایک دفعہ جو ہے بند کر دو کھانا کھانا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے دب کے کھاتے ہیں, اور جب افطاری ہوتی ہے تو ہم پکوڑے سموسے سے شروع کرتے ہیں, اور کھا 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 کے جب تھک جاتے ہیں نا تو اس وقت بس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ رمضان شریف ہے, رمضان المبارک میں جتنی کھانے کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ شاید کسی اور چیز کی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ بھی انعام دے دیتے ہیں. یار دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. روزہ رکھنا کوئی مشکل کام رہا ہے جی؟ پھر اگر تم بیمار ہو گئے ہو, سفر پہ ہو, فرمایا بعد میں روزے رکھ لینا, روزے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام میں فرما دیا, یرید اللہ بکم الیسر, کہ ہمارا ارادہ ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا, آسانی. ولا یرید بکم العسر, اور نہیں ہے ہمارا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کا. اللہ نے دین کتنا آسان بنا دیا. اچھا اب اس کے بعد زکوٰۃ دینے کا بھائی ایک اور نیا ہے بھائی, فرض ہے عبادت کے اندر. کتنی زکوٰۃ دیں بھائی, کھاؤ پیو سارا سال کوئی کچھ نہیں ہے, حلال کماؤ حلال کھاؤ کوئی پرابلم نہیں. جو کھا کھا کے تم تھک جاؤ نا اور مزید نہیں کھا سکتے اور بچ گئے بینک میں پڑا ہوا ہے, یہ سارا نہیں مانگا. کتنا مانگا, 2.5%, 2.5% دے دو, اور دو بھی. اور میں تمہیں ساتھ یہ بھی بتا دوں, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بڑھا کے واپس بھی دیں گے, اور جو تم کھا چکے اس کو بھی حلال کر دیں گے اور بڑھائیں گے بھی صحیح. اور اللہ یہ کس کو دیں, فرمایا جو تمہارے قریب ترین رشتے دار ہو نا ان کو دے دو, بھائی کو دے دو, بہن کو دے دو, پڑوسی کو دے دو, ہے جی جو کوئی آپ دیکھیں جاننے والا ہے, سب سے پہلے ان کا حق زکوٰۃ ان کو دے دو. اگر ان کا حق بنتا ہے ان کو دے دو, دور بھی نہیں جانا کہیں پر, ایزی وے. سارے دین کو اللہ نے کیسے آسان کیا ہوا ہے. اچھا اپنے عزیز رشتے داروں کو دیتے ہوئے تو ویسے جی خوش ہوتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. یہ میرا بھائی تکلیف میں ہے چلو بھائی اس کو دے دیتے ہیں, کون نہیں کرتا ایسے. وہ میں ان کو دے دو, تو زکوٰۃ کتنی آسان ہو گئی دینا. اگلی چیز آ جاتی ہے حج. حج بھائی حج کون کرے گا,
جو بالغ ہوگا، عاقل ہوگا، عقل شکل رکھتا ہوگا بھی کیسے حج کرنا ہے، اور اس کے پاس پیسے ہوں گے جانے کے، ٹکٹ خرید سکتا ہے، پیکج لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو، اللہ نے اس کو پاور دیا ہے پیسے کمانے کی، تو پیسے ہیں، اب یہ جو ہے ان پیسوں سے جائے گا، پیچھے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی یوٹیلیٹی بلز کون پے کرے گا، ان کو بھی پیسے دے کے جائے گا، جب اتنی سیونگ ہوگی تو یہ بندہ اب حج پہ جائے گا، اب یہ حج پہ جا رہا ہے، اس کو فکر لگی ہوئی ہے پتہ نہیں ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگر ویزا نہیں ملتا تو ایگزیمپٹ، اللہ نے فرض چھوڑ دیا، ہے جی، اگر سب چیز ٹھیک ہو تب اللہ نے فرمایا زندگی میں ایک بار تو حج کر لو، اور پتہ کیا حدیث مبارک ہے، حدیث مبارک ہے کہ جس کے پاس سب کچھ اللہ نے دے دیا نا وہ پھر بھی وہ حج نہیں کرتا نا، تو فرمایا کہ ہماری طرف سے چاہے جس دین پہ جا کے مرے ہمیں اس کی کیئر ہی نہیں، دوسری طرف سے یہ ناراضگی ہے کیونکہ ہر چیز اللہ نے سوٹیبل کر دی ہے اور پھر بھی تو اللہ کے گھر نہیں آتا، اتنا آسان کر دیا اللہ نے تیرے لیے دین کو، تو اب ہاں البتہ کسی کا جی چاہتا ہے بار بار جاؤں حج کروں، وہ تو محبت کا تقاضا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ ہر روز اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ جی میں پھر ملنے آ گیا ہوں، میں پھر ملنے آ گیا ہوں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دیکھیے اللہ نے کتنا آسان کر دیا، تو ہم نے کون کون سے ڈپارٹمنٹ ڈسکس کر لیے، اللہ نے آسان بنایا، عقیدہ بھی ٹھیک آسان تھا، عبادات بھی آسان ہو گئی، تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں معاملات، معاملات کہتے ہیں کہ انسان کو حلال کمانا چاہیے اور حلال رستے میں خرچ کرنا چاہیے، یہ معاملہ ہے، آپ نے جاب کرنی ہے حلال طریقے سے کماؤ گے، پیسے کمانے ہیں حلال طریقے سے، اس کے لیے سارا جتنا بھی سسٹم بنا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو چیٹ کر دو، یہ غلط بات ہے، فیئر ایک دوسرے سے، آپ نے کوئی کنٹریکٹ کیا کسی کے ساتھ، بھائی یہ آپ مجھے گاڑی میں نے آپ سے خریدنی ہے، یہ پیسے لے لیں، یہ آپ مجھے دے دیں، آپ نے پیسے دیا وہ گاڑی والا بھاگ گیا، یہ معاملہ خراب ہو گیا، ہیں تو اسلام نے جتنے بھی معاملات ہیں خرید و فروخت کے، ملازمت کے، اور اسی طرح ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جوڈیشل سسٹم پورا ہمیں دے دیا، کسی نے بندہ مار دیا دوسرے بندے کو مار دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کا علاج کیا ہے، ایک ٹھیک کرو گے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں جی، تو سارا سسٹم سوٹیبل کرنے کے لیے اللہ نے جوڈیشل سسٹم بھی دے دیا اور پولیٹیکل سسٹم بھی دے دیا، دین اسلام کتنا آسان ہے، سب چیز ہمیں فارمولے بنے بنائے مل گئے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ سسٹم لگائیں وہ سسٹم لگائیں، یہ فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا، کیا کریں، سب ملا ہوا ہے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ، وہ ہے معاشرت، معاشرت کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور انسانوں میں رہنے کے لیے سب سے پہلے واسطہ جو پڑتا ہے نا وہ ماں باپ سے پڑتا ہے، کیوں، بچہ پیدا ہوگا سب سے پہلے کس کو دیکھے گا، اماں کو دیکھے گا، ابا کو دیکھے گا، لہذا سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے رکھ دیے، پھر کیا ہوگا، اس کا واسطہ پڑے گا اپنے بہن بھائیوں سے، بہن بھائی ہوں گے تو لہذا ماں باپ کے بعد بہن بھائی آ گئے، جو ان سے قطع تعلق کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ناراض ہوں گا، ان کے ساتھ انفیئر نہیں ہونا، اب دیکھیں آپس میں رہنے کے لیے سارے رولز بتا دیے نا، پھر اس کے بعد انسان جس گھر میں رہتا ہے امیجیٹ پڑوسی ہے، آپ چھلکے اس کے گھر پھینک دیں وہ ناراض ہوگا نا، اس کے سامنے آپ گاربیج رکھ دیں وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اب آپ نے اس کا کیئر کرنی ہے، آپ اس کی کیئر کریں گے ماشاء اللہ، اگلا حق اس کا رکھ دیا گیا بھی اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، پھر اس کے بعد اسی طرح آدمی کے دوست آ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمزور حاجت مند یتیم مسکین ان کا بھی حق بتا دیا، دیکھو یہ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، تم کسی کو پش کر کے ایسے نہ گزر جانا، ان کا بھی خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ ہینڈی کیپ ہو، اس نے روٹی نہ کھائی ہو،
تم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ بھئی تم خیال ہی نہ کرو, کوئی رشتہ دار بیچارہ بیمار ہے, تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے. حتیٰ کہ دین اسلام میں جانوروں کے حقوق بھی بتا دیے کہ کسی جانور کو بھی نہیں ستانا. اور تو اور انوائرمنٹ کے جو ہے نا پولوشن سے بھی منع کر دیا کہ ایسے ہر جگہ چھلکے نہ پھینک دو, آپ جو ہے نا ایئر کو پولوٹ نہ کر دیں, آپ جو ہے پانی کو پولوٹ نہ کریں. فرمایا کو بندہ جو ہے وہ پانی کے اندر گیا اور وہاں پر اس نے گندگی ڈال دی, شریعت نے اس سے بھی منع کیا. کوئی سائے کی جگہ ہے, درخت ہے, آپ نے اس کے نیچے جگہ باتھ روم کر کے آ گئے, منع کیا ہوا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کر سکتے. دیکھیں شریعت نے کتنی باتوں کے اوپر ہمیں رہنمائی کی ہوئی ہے اور کتنی لائف آسان ہو گئی, ہر چیز ہمیں بتا دی گئی. اور اس کے بعد اب اگلا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ہم برانچز ہم نے کی کہ پورا اسلام کیا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ ہے اخلاقیات کا. اخلاقیات کہتے ہیں مارل ویلیوز کو, اور مارل ویلیوز یا مارل ہیبٹس جو ہے نا بندے کی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ اور دوسرے کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ. حمیدہ اخلاق کیا ہوتا ہے کہ بندے کا مخلص ہونا, سنسیئرٹی, پھر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے, اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اس کے ساتھ اس کا عقیدہ کا ٹھیک ہونا, توحید, پھر رسالت کو ماننا, پھر اس کے ساتھ اپنی عبادات کو کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خشوع و خضوع کی عبادت کر رہے ہیں, وہ اچھی عبادت ہونی چاہیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ توکل ہونا, خوف اللہ کا ہونا, ڈر ہونا کہ بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے کہیں, اللہ سے امید کا ہونا, اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا, دنیا سے محبت نہ ہونا کمپیریٹیولی, اسی طرح تقوی اختیار کرنا کہ کیئرفل لائف گزارنی ہے, سچ بولنا اور اللہ تعالیٰ کے راضی رہنا, اللہ سے محبت کرنا, اللہ سے توبہ کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا, بندہ بیمار ہو جائے پریشان نہیں جی صبر کرنا ہے, اب اسی طرح حیا کرنا, یہ ساری کوالٹیز کیا ہے اخلاقیات ہے. سارا کے سارا کیا ہے اخلاق, مارل ویلیوز ہیں مسلمانوں کے اندر, یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر اس کے مقابلے میں اخلاق رذیلہ کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے, بری چیزوں کو دیکھنا جس کی اجازت ہی نہیں ہے, اسی طرح لوگوں کو ستانا, پیسہ اکٹھا کر کر کے بینک میں رکھتے جانا, اپنے بچوں کی ضرورت ہی نہ پوری کرنا, یا پیسوں کو ایسے خرچ کرنا, اسراف کرنا, بلا وجہ خرچ کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. بھائی آپ سوچیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں روٹی نہیں ہے ان کے پاس, تم اگر ایک ڈالر بچاؤ گے اس کے پورے دن کی روٹی بنتی ہے, اس کا خیال رکھو تم, کس لیے ضائع کر رہے ہو پیسے کو, یہ اسراف ہے. اور اسی طرح عجب کرنا, اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا, تکبر کرنا, لوگوں کے لیے کینہ اور بغض رکھنا, جو اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ جو ہے نا ایسے کہا تھا اب میں اس کو نہیں معاف کروں گا, دو پہ رہنا, ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا کہ کب مجھے چانس ملے میں اس کو انسلٹ کروں, یہ کیا ہے, یہ کینہ بغض ہے, یہ منع ہے. تو یہ سارا اخلاق جو ہے بھائی اس کو رکھنا. اب اس میں ایک ترتیب ہے, سب سے پہلا حق کس کا ہے, اللہ کا, اللہ کا حق پہلے ادا کرو, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو, پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح والدین کے حقوق ادا کرو, عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. سب سے پہلے حقوق اللہ, پھر حقوق العباد, پھر حقوق العباد کے بعد جانوروں کے اور باقی جو ہے انوائرمنٹل چیزیں, پھر اسی طرح اپنا اخلاق اچھا کرو. اب لوگ کیا کرتے ہیں اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نماز سے کچھ نہیں ہوتا, ہمارا بس اخلاق بہت اچھا ہے. او بھائی اخلاق تمہارا بہت اچھا ہے, تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہو, تمہارا کیا اخلاق ہے, تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, تم اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے, تم کہتے ہیں میرا اخلاق بہت اچھا ہے. تمہارے اخلاق کا اچھا ہونے کا کیا ثبوت ہے, تو ثبوت بھی تو دو رہا اس کا, جو آپ بتائیں کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کر رہا ہو,
ایک دن، دو دن، چار دن، ایک سال، دو سال، پانچ سال، آپ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی میرا اخلاق بہت اچھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہر چیز انوائرمنٹ تمہاری سیٹ رکھی ہوئی ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا؟ تمہارا اخلاق کہاں سے اچھا آ گیا؟ تم تو بہت انفیئر آدمی ہو. تو اخلاق کی یہ جو تمیز ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ بس یہ لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انفیئر رہنا ہے، یہ دھوکہ ہے. اصل میں یہ نفس والے بندے ہوتے ہیں، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتے ہیں. جب تک لوگ ان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، یہ گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور اگر ذرا سا کوئی ان کو کراس تو کر کے دکھائے گاڑی آدمی سے، پھر دیکھیں کہ وہ کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں سب. پھر اس کو باپ باپ سب اس کو وہاں یو ڈو ون آئی ول ڈو وتھ یو ٹین ٹین ٹائمس، پھر تو کہیں گے میرا حق بنتا ہے نا، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تو اب میرا رائٹ ہے. تو اخلاق تو اچھا نہ ہوا نا، اخلاق تو صرف اس لیے اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ بس اچھے رہو. تو بھائی یہ ساری باتیں اس لیے سمجھائی تھیں کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے بچے کو پیدا کیا، معصوم بنایا، بچہ جو ہے ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جس میں یہ پانچ ڈپارٹمنٹ ویل اسٹیبلشڈ ہیں، تو وہ بڑا لکی بچہ ہے. اور اگر نہیں ہے تو بھائی ہمیں اس کو ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا یہ معاشرے میں یہ پانچوں ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو جائے. اب اس کے لیے دعوت کرنی چاہیے نا، جینوئن ہے نا، ایک آدمی کے بچہ پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقیقہ کرو اس کا، تم جو ہے نا بکری قربانی کی دو، اور یہ جینوئن بات ہو گئی. دیکھو جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم اپنے بیٹے کی قربانی دو، ہے جی کتنا مشکل کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ دیتے کہ تمہیں اپنی اولاد قربان کرنی پڑے گی تو بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہربانی وہی کر دی جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی. اسماعیل علیہ السلام کی ان کے گردن پہ تو چھری چلانی پڑی، ہم تو بننا نازک بھائی بندے ہیں، ہے جی ہمارا معاملہ تو ڈیفرنٹ. اللہ نے کہا تم قربانی کرو، بکری ذبح کر دینا. اچھا لڑکی کے لیے ایک بکری اور لڑکے کے لیے دو بکریاں. اب کئی لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی لڑکے کی زیادہ خوشی منائی ہوئی ہے آپ نے، اس کے لیے دو بکریاں اور لڑکی کے لیے ایک کر دیا، یہ کیوں کر دیا آپ نے؟ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے، جب اللہ نے ایک فارمولہ دے دیا بھائی دو کرو تو دو کریں گے، لڑنے والی کون سی بات ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے. انہوں نے لڑکے کے لیے دو رکھے ہوئے ہیں تو دو کریں گے، اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مردوں کا اور عورتوں کا جو ڈفرنس رکھا ہوا ہے، یہ اصل میں ان کی رسپانسبلٹیز کا ڈفرنس ہے، دونوں کی رسپانسبلٹیز میں فرق ہے. اور یہ رسپانسبلٹیز بندے کی بناوٹ کے مطابق ہوتی ہیں. آپ چھوٹے بچے سے کہیں گے کہ وہ جو ہے 40 کلو گرام اٹھا کے وہاں رکھے، وہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈفرنٹ بنایا، مرد کو ڈفرنٹ بنایا. لہذا اگر مرد کہے جی میں نے بھی بچہ پیدا کرنا ہے تو لگا لے پھر زور، ہوتا ہے پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے عورت کو بنایا، وہی بچہ پیدا کر سکتی ہے، مرد نہیں پیدا کر سکتا. اور اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا جسم بھی ویسا بنایا کیونکہ اسے یہ فنکشن لینا تھا، لہذا اس کی باڈی صاف، اس کی بون صاف، اس میں سے بیبی بھی پیدا ہو سکتا ہے، مرد سے تو نہیں ہو سکتا، وہ تو سٹیف ہے، وہ ویسے سٹیف ہوتے ہیں مرد. تو عورت سے بچہ پیدا ہونا آسان، اب باڈی سافٹ ہے، بچہ پیدا ہوا وہ تو سافٹ بیڈ کے اوپر ہوا، اگر مرد کے ہوتا تو ہارڈ بیڈنگ کرتا بےچارا بچہ پیدا ہوتے ہی. ماں کی آواز جو ہے نرم بنائی تاکہ ایزیلی بچہ جو ہے وہ بولو، اگر ہارش مرد کی زبان ہو وہ تو بولے گا، بچہ ڈر جائے گا کہ بھی پتہ نہیں کہاں پیدا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، تو پریشانی ہوگی اس کو. اللہ نے بچے کو ماں کے ساتھ اٹیچ کیا، ماں کا پورا سٹرکچر ویسا بنا دیا، اس لیے فرمایا کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہے کہ گھر کی ٹیک کیئر کرے، اس بچے کو فردر نرش کرے، صرف پیدا کر دینا اس کا کام نہیں ہے، اب اس کے بعد اس کو نرش کرنا اور اس کو گروتھ کرنا یہ بھی ماں ہی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا. باپ کے لیے ٹف کام ہے. اگر وہ کرے گا تو بچے کی نشو نما غلط کرے گا, اس کے اندر ڈیفیکلٹی آئے گی, ڈیفیکٹ آئے گا. لہٰذا آئیڈیل کو ہے کیا ہے, اس کے لیے ماں ہی ہے. ہاں باپ نے ماں کو سپورٹ کرنا ہے, روزی کمانی ہے, اس کو لا کے دینا ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, اس کے گھر کے کام ہے, کوئی اگر اس کو ہیوی کام ہے اس کو سپورٹ کرے گا. اللہ کے نبی بھی اپنی بیویوں کی سپورٹ کرتے تھے, ان کے گھر کے کاموں کے لیے ہیلپ کرتے تھے, مرد بھی کریں گے اس طرح پارٹیسپیٹ کریں گے. اب یہ تو ایک ہے آئیڈیل سٹرکچر, جو ایسے کر رہے ہوں گے الحمدللہ وہ انجوائے کریں گے. تو جب مرد نے یہ سارے کام کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم دو قربانیاں کرو. اچھا قربانی کرنے کے لیے خرچہ بھی تو ہوتا ہے نا, پیسے لگتے ہیں نا. تو اب اگر مرد وراثت میں دگنا لے رہا ہے تو یہاں قربانی میں بھی تو دگنا ہونا چاہیے نا اس کو, پھر وہاں پر بھی تو دگنا لیتا نا, کہ دو گنا مرد کو ملے گا ایک گنا عورت کو ملے گا. تو ادھر قربانی میں بھی دگنا, کام میں بھی دگنا, تمہیں بینیفٹ بھی دگنا ملا, زیادہ سیلری ملے گی, زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عقیقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے شکر گزاری کرتا ہے, اللہ یہ اولاد ہونی تھی جو میرے زور سے تو ہو نہیں سکتی تھی, آپ کے انعام سے ہوئی ہے, مہربانی سے ہو گئی ہے. کتنے لوگ ہیں اولاد کے لیے ترستے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی, میری اولاد ہوگی, میں نے قربانی اس لیے کر رہا ہوں, شکر پڑھ رہا ہوں. حق تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا, لیکن اللہ نے مہربانی کر دی, اللہ نے کہا جی بکری ذبح کر دو, تو شکر گزاری کی. اب شکر گزاری کی, اس نے بکری ذبح کی تو ساری خود کھا جائے, نہیں جی بھی سب لوگوں کو بانٹو, خاص طور پہ مسکین لوگوں کو دو تاکہ سب لوگ انجوائے کریں. کیوں کہ یہ صرف تمہاری ذاتی خوشی نہیں ہے, یہ پوری کمیونٹی کی خوشی ہے کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے, ایک مسلمان پیدا ہوا ہے, لہٰذا سب کو اس میں شامل کرو. تو لہٰذا اس لیے یہ گوشت سب کو کھلایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں جب مسلمان پیدا ہوتا ہے, امت بڑھتی ہے, اور شیطان ناراض ہوتا ہے, یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور اگلی چیز ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کے ٹائم آتے ہیں, جب اس میں ہم دعوت کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم آری سوسائٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کا حال پتہ چلتا ہے, وہ جی آپ کا کیا حال ہے, بہت عرصے سے آپ سے ملے نہیں ہیں, سب خیریت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو فنکشنز اس قسم کے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو گیٹ ٹوگیدر کا ایک چانس بنتا ہے, اور اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو ہے انجوائمنٹ ہوتی ہے, انسان خوش ہوتا ہے. بھائی ہر وقت کام کرتے رہو, کام کرتے رہو, پیسے کمائیں, خرچ بھی کرو, صرف جمع کر کے بینک میں تھوڑی رکھنے ہیں جی. وہ کیا کہتے ہیں, یہ مالدار ہے, مالدار نہیں ہے, یہ مال کا چوکیدار ہے, اس نے مال اکٹھا کر کر کے بینک میں رکھا ہوا ہے, بس دیکھتا رہتا ہے کہ خیال سے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جب مرتا ہے تو پھر اور چوکیدار آ جاتا ہے, وہ مال ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, چلو بھائی اب تم خیال رکھو, وہ پھر خیال رکھتے رہتے ہیں. اچھا جو بندہ مرتا ہے اس کے بینک میں $5 million پڑے ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کے تھے یا کسی اور کے تھے؟ وہ تو کسی اور کے لیے ساری زندگی چوکیداری کرتا رہا, اس کا خیال رکھتا رہا کہ بھائی خراب نہ ہو, یہ ٹھیک ہے, کیوں آگے نہیں دینے ہیں, تو دھیان کر کر کے وہ آگے دے دیے اس کو. تو بھائی چند موقع ہیں جس میں اسلام کے اندر دعوت دینے کا حکم دیا گیا, اور ان میں سے ایک تو ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی ضیافت کرنا, اس کی دعوت کرنا, اس کو کھانا کھلانا, یہ ایک اسلامی ہیبٹس میں ہے. اگر کوئی بندہ مسلمانوں کے ہاں آئے اور وہ اس کو نہ کھلائیں پلائیں تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, یہ بیڈ ہیبٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو نبی تھے, جو کشتی میں گئے, تو کیا نام تھا ان کا, حضرت خضر علیہ السلام, ایک بستی میں گئے نا, اور انہوں نے دعوت نہیں دی, کرایہ پلایا کچھ نہیں ہے, تو ناراض ہوئے تھے نا, کہ عجیب لوگ ہیں, کھانا میں بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا نہیں کھلاتے. اچھا بندہ آئے, وہ بھی ہمارے ایک دوست آئے, میں وہ جو ادھر سے وہ فلاڈلفیا سے آئے ہوئے ہیں, اب یہ اگر یہاں آئے اور ہم اس کو کھانا نہ کھلائیں بیچارے کو, تو اگلی دفعہ تو نہیں آئے گا, ناراض ہو جائے گا نا, کیونکہ عجیب لوگ ہیں, کھانا نہیں کھلایا. تو مہمان کے آنے پر کھانا کھلانا یہ اسلامی ہیبٹ ہے. اسی طرح بچے کے پیدا ہونے پر خوشی منانا,
سب کو بتانا جی میرے ہاں بچہ ہوا ہے, عقیقہ کرنا, گوشت کاٹنا, یہ مسلمانوں کی ہیبٹ ہے. اسی طرح کسی بندے کا نکاح ہوا, خوشی ہوئی, شادی ہوئی, اب اس کا اعلان کرنا, اب ایک تو کہ ویسے بتا دے جی میری فلاں سے شادی ہوگی تو تم ترسو, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ان کو کھلاؤ پلاؤ اور خود مزے کرو, یہ اچھا طریقہ ہے نا. تو شادی کا ولیمہ کھلانا اچھی بات ہے, یہ کھلانا چاہیے. اچھا اسی طرح کسی بندے کے ہاں فوتگی ہو گئی, اب اس کے گھر کھانا بھیجنا اس کا حکم دیا گیا, اس کے گھر جا کے کھانا نہیں ہے کہ جی یہ کیا ہے جی یہ اس کے کل کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی جمعرات کریں گے, پھر اس کے بعد اس کا چلہ کریں گے, حتیٰ کہ وہ بیچارے کا اپنا جنازہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا, بلکہ اس کے گھر کھانا بھیجنا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں فوتگی ہوگی, چلو بھی آپ کھانا. اچھا اسی طرح بندے نے مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد فرمایا کہ بھائی اب جو ہے آپ دعوت کریں, کیوں کہ بھائی نیک لوگ آئیں گے, مسلمان آئیں گے, تم ان کو کھلاؤ گے پلاؤ گے تمہارے گھر میں برکت آئے گی, کیونکہ اللہ والے جب آتے ہیں تو برکتیں لاتے ہیں. جب اتنے مسلمان اکٹھے ہوں گے, اس کے گھر میں بیٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, دعا مانگیں گے, تیرے گھر میں برکت آ جائے گی, سبحان اللہ. تو فرمایا کہ دعوت کرو, لوگوں کو بلاؤ. تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے جو خوش ہوں, ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ جو آ کے حسد کرے اور کہے یار اتنا بڑا مکان بنا لیا اس نے بھی. تو یہ چند مثالیں دے کر بتا دیا کہ بھائی یہ جو ہے کھانا پینا یہ بلا وجہ نہیں ہے بلکہ یہ سنت عمل ہے. الحمدللہ آج ہمارے ہاں عقیقے کی دعوت ہے اور سب لوگ ماشاءاللہ کھانا کھا کے جائیں گے, سنت عمل ہے, اس کو کھانے کا ثواب بھی ملے گا, اور جو بچے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں دے.